ہر نماز کے بعد پڑھنے کی، ان میں سے ایک تو ہم لوگوں نے پڑھی، اور اب یہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جايع. اللهم اكف كل عريان. اللهم اقض بين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، ما ابقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق، ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة فكلي. اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتمني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشهور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني. آمين رب العالمين. گرو پڑھ لے محمد. یہ جو دعائیں پڑھی ان کا خلاصہ یہ تھا کہ پالنے والے جو ہمارے درمیان سے گزر چکے ہیں ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما، جو ہمارے درمیان موجود ہیں اور محتاج ہیں ان کو غنی فرما دے، جو بھوکے ہیں ان کو شکم پیر فرما، جو لباس کے حاجت مند ہیں لباس عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشانی مبتلا ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو آ رہے ہیں مسافرت میں ان کو اپنے وطن پہنچا، جو قید و بند میں ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. پالنے والے دین اور مذہب کے ماننے والوں کے درمیان جو مشکلات ہیں ان کو حل فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. پالنے والے ہماری محتاجی کا ازالہ فرما، ہماری حالت کو بہتر حالت کی طرف تبدیل کر دے، ہمارے ہر قسم کے قرض کو ادا فرما، ہمیں محتاجی سے بچا، بے شک تو ہر چیز پر قدرت سے کاملہ رکھتا ہے. اے پالنے والے ہمیں اس سال بھی اور آئندہ سال بھی حج کی سعادت عطا فرمانا، جو خوشحالی کے ساتھ ہو، عافیت کے ساتھ ہو، وسعت رزق کے ساتھ ہو، اور جو مقدس مقامات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اولاد طاہرین کی زیارت کی جگہیں ہیں، ہمیں ان سے محروم نہ کرنا. اور اے پالنے والے دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں میری پوری فرمانا. اے پالنے والے شب قدر میں جب تو اہم فیصلے فرماتا ہے، اس میں یہ فیصلہ بھی شامل کر دینا کہ مجھے میرے حج کا تیرے گھر کا حج نصیب ہو، ایسا حج جو تیری نگاہوں میں پاکیزہ ہو، میری صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، میرے گناہوں کو معاف کر دینا، میری کوتاہیوں سے درگزر فرمانا. اور اے پالنے والے مجھے طویل عمر فرمانا عطا فرمانا، وہ سیکر رزق کے ساتھ، اور مجھے توفیق دے کہ میں امانتوں کو ادا کروں اور جو میرے ذمہ قرضے باقی ہیں ان سب کو ادا کر دوں. یا رب العالمین. اور اب یہ مختصر دعائیں وہ ہیں کہ جو شکر امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر ان دائرے سے منقول ہے کہ یہ ہر شب پڑھتے تھے. وہ دعائیں ہم نے جو پڑھی وہ ہر نماز کے بعد، اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہر شب پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الجبال المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا، وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكذبنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا اله الا انت بحق لا اله الا انت فنجنا. اللهم اني اسالك ان تجعل فيما تقضي وتقدر من الامر المحتوم في الامر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ان تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم، وان تجعل فيما تقضي وتقدر ان تطيل عمري في خير وعافيه، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري. اعوذ بجلال وجهك الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعه او ذنب تعذبني عليه. برق الامام اے پڑھنے والے، یہ ماہ مبارک وہ ہے جس میں تو نے قرآن نازل کیا اور اپنے بندوں پر روزوں کو فرض کیا. ہماری سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ تو اپنا بہترین درود و سلام حضرت محمد اور آل محمد علیہ السلام پر. ہمیں اپنے مقدس حج گھر کے حج کی توفیق عطا فرمانا اس سال بھی اور آئندہ سال بھی، اور میرے تمام بڑے گناہوں کو معاف کر دینا اس سے کہ تیرے علاوہ کوئی ان کو معاف نہیں کر سکتا. اے پڑھنے والے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، مجھے نیک بندوں میں شامل کرنا، اور تیری نگاہوں میں جو بلند مرتبے ہیں ان پر مجھے فائز کرنا. جب دنیا میں سے میں رخصت ہوں تو جنت الفردوس کی تمام بہترین نعمتوں سے مجھے سرفراز فرمانا، اور وہاں کے ہر قسم کے عذاب سے مجھے بچانا، اور آنے والی شب قدر میں مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمانا، اور آنے والے ایام حج میں مجھے حج کی توفیق عطا فرمانا، اور جب خدا کی راہ میں جہاد ہو تو مجھے بھی اس میں موقع دینا شرکت کرنے کا، اور اپنے نبی کے ساتھ مجھے شہادت کے منزل پر فائز کرنا. مجھے اچھی دعائیں مانگنے اور اچھا سوال کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور میری دعاؤں کو اور میرے سوال کو پورا کر دینا. اور جب قیامت میں تو تمام اولین و آخرین کو جو پہلے گزر چکے ہیں اور اب بعد میں گزریں گے یہ سب جمع ہوں، تو اس وقت بھی مجھ پر رحم کرنا جس طرح تو نے مجھے دنیا مجھ پر دنیا میں رحم کیا، وہاں بھی رحم کرنا، اور وہاں پر برے لوگوں کے لیے جو سزائیں معین ہیں ان سے مجھے بچانا. اے پالنے والے، جو شیطان کے شر سے یہاں اور وہاں ہر جگہ محفوظ رکھنا، اور اے پالنے والے، جتنی قسم کی برائیاں ہو سکتی ہیں تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے، مجھے ہر اس برائی سے محفوظ کرنا. اور تو جو شب قدر میں فیصلہ کرے گا ان میں ایک فیصلہ یہ بھی قرار دینا کہ مجھے اپنے گھر کا حج نصیب فرمانا، ایسا ہے جو تیری بارگاہ میں پاکیزہ ہو، میری صحیح تیری بارگاہ میں قبول ہو، میری گناہ معاف ہو جائے، میری کوتاہیاں دور ہو جائے، اور مجھے طویل عمر کا عطا کرنا خیر و عافیت کے ساتھ، وسعت رزق کے ساتھ، اور مجھے توفیق دینا کہ میں تیرے دین کی مدد و نصرت کرتا ہوں. اے پالنے والے، تجھے عزت تیری عزت جلال کا واسطہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ مہینہ پورا گزر جائے یا اس رات کی صبح نمودار ہو جائے اور تیرا کوئی گناہ میرے ذمہ باقی رہ جائے. اے پالنے والے، میرے تمام گناہوں کو بخش دے بحق محمد و آلہ الطاہرین. تو ایک بات آپ غور کریں گے، جن دعاؤں میں جو بہت سی انہوں نے دعائیں پڑھی ان میں تقریباً سب میں یہ بات مشترک ہے کہ حج کی کعبہ پر سے، اور حج کے سوال میں دونوں باتیں، دنیا کی خوشحالی بھی ہے آخرت کی بہتری، اس لیے جب تک خوشحالی نہ ہو انسان حج نہیں کر سکتا. تو جو انسان اللہ سے حج مانگتا ہے وہ در حقیقت دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ہے. اسے جب خوشحال ہوگا تو حج کر سکے گا، بدحال ہوگا تو حج کہاں سے کرے گا، بدحال تو اپنا گزارش کرنے سے یہ مدد ہے کہ اسے کرے گا۔ اسی لیے ان دعا میں آپ دیکھیں حج کے ساتھ ساتھ یہ لکھا گیا پالنے والے مجھے طویل زندگی دینا، مگر ایسی طویل زندگی جس میں صحت ہو آفیت ہو وہ ساتھ رزق ہو۔ یہ کچھ سوالات ہماری بہنوں کی طرف سے آئے ہیں، جن میں سے بیشتر کے سوالات کے جوابات کل آ چکے تھے۔ ایک جواب صحت ہے حاجی محمد رحمۃ اللہ کے لیے، جن کا حال ہی میں اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے۔ آپ اگر دعا فرمائے تو خدا اندارم ڈاکٹر بیمار کر بلا ان کو شفا کامل عطا فرمائے۔ عورتوں کے سوال میں ایک سوال ایسا بھی تھا جو ان سے غیر متعلق تھا، وہ مردوں سے، لیکن بعد انہوں نے پوچھا کہ داڑھی رکھنا فرض ہے یا مستحب؟ داڑھی رکھنا ہمارے نظر میں فرض واجب ہے، اور شیو کرنا سب جانتے ہیں کہ حرام ہے، اور جو لوگ نہیں رکھتے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حرام تو ہے لیکن نہیں رکھتے۔ اور میں بالکل اس کی مثالیں عرض کرتا ہوں کبھی کبھی کہ آپ دیکھیے اگر میں یہ امامہ اتار کے رکھ دوں تو آپ میرے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، یہ ہوا بھی اتار دوں تو پڑھیں گے، کبابی اتار دوں تو پڑھ لیں گے، گرمی بہت ہو کرتا بھی اتار دوں لمبی پہن کے کرا دو تو آپ پڑھ لیں گے میرے پیچھے نماز، یہ کیا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے گرمی کو اتار دیا، لیکن اگر یہ داڑھی اتار دوں آپ نہیں پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس لیے آپ جانتے کہ وہ چیزیں اتار سکتا تو یہ بندہ بھی نہیں اتارنا چاہیے، یہ نہیں اتارنا چاہیے۔ تو یہ شریعت نے ہمارے یہاں منع ہے اور عورتوں کے لیے۔ اور مجھے ایک بات یاد آئی، در تصویر میں جب سب سے پہلے مرد حضرات نے شک شروع کیا تو ایک پہنچے ہوئے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا عورتیں قرضہ بھی چھوڑ دیں، کہ جناب اس کا کیا کر لیتا، کہنے کہ جب مرد ایک تولہ داری بھی برداشت کریں تو عورتیں دو کلو کا قرضہ کر کے برداشت کریں گے۔ درست پڑ لے محمد والے ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ نماز جمعہ قائم کرنے کی کیا شرائط ہیں، کیا نماز جمعہ مسجد کے عالم کے ساتھ جائے گی یا مسجد میں رہے گی؟ یہ نماز جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ مستند عالم دین ہو، کہ جو عربی زبان اور دین کے پاس سے باخبر ہو، عربی مقدمہ دے سکتا ہو، مسائل با حاضرات سے باخبر ہو، باقی جو پیش نماز کی شرائط ہیں وہ بھی موجود ہو، لیکن اس سے زیادہ اس پر قابلیت موجود ہونی چاہیے، کیونکہ جمعہ ایک اجتماعی نماز ہے، یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مسجد نہیں ہوتا، جو مثلا بر طویل میں ہندوستان پاکستان میں جہاں بالکل قریب قریب مسجدیں ہوتی ہیں اور آبادی جتنی ہوتی ہے کہ ہر مسجد میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن اس بابری شریعت میں پابندی رکھی کہ ایک مسجد میں جب نماز ہو رہی ہے تو کم از کم 3.5 میل یا آج کل کے حساب میں 5.5 کلو میٹر یہ اتنا فاصلہ لازمی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک بڑا اجتماع ہو، جہاں چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں لوگ رہتے ہیں وہاں بھی کچھ لوگ جمع ہو جائے، اور جہاں بڑی تعداد ہے وہاں بھی ایک بڑا اجتماع ہو، تاکہ ان کے اجتماعی مسائل پر بھی گفتگو ہو سکے۔ تو اس لیے ایسا حال ہے کہ جس میں پیش نمازی کی صلاحیت دی ہو اور اس سے زیادہ اس میں صلاحیت اضافی موجود ہو، جس میں مثال کے طور پر خطبہ ہے، عربی زبان میں وہ خطبہ دے سکتا ہوں، مسائل حاضرہ پر گفتگو کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو پیش نمازی کی بنیادی شرائط ہے کہ عادل ہو، اس کے اندر تقویٰ پرہیزگاری ہو، تقویٰ پرہیزگاری کی میں نے ایک چھوٹی سی مثال یاد رکھی تھی کہ اس کی تنہائی بھی پاکو پاکو، خلوت میں بھی جہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے بنیادی اعتبار سے گناہ کے، اور گناہ کے مسائل جو مرتب ہے گناہ کے اسباب بھی مرتب ہے، اور بنیادی کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو وہاں پر بھی وہ اپنا دامن بچائے، صرف اس بات پیش نظر کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تقویٰ اور عدالت جو ہے وہ دل کی اس قوت کا نام ہے جو انسان کو خلوت اور جذبت میں اللہ کی ناراضگی سے بچا دے۔ آخر خود نے بھی تقریباً یہی تعریف کی ہے، اور آخر خود نے بھی کتابوں میں اس قسم کی تعریف ہے کہ یہ تقویٰ یا عدالت جو پیش نماز کے لیے ہے یہ ایک اندرونی قوت ہونی چاہیے، نہ صرف یہ گناہ سے بچا ہوا، نہیں ہو سکتا گناہ سے بچا ہے مجبوری کے بنا پر، گناہ کے مواقع مؤثر نہیں ہے اس لیے بچا ہوا، تو اس تاکہ یہ لیا کہ مطلب اس کو میسر نہیں ہوا موقع ہے گناہ کرنے کا، لیکن گناہ کے مواقع میسر ہو اور پھر اپنے نفس پر کنٹرول کر، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اندر سے مضبوط انسان۔ تو عادل یا عدالت کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ یہ اندر سے انسان اتنا مضبوط ہے کہ چاہے گناہ کے کتنے مواقع میسر ہو اور کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو، اس وقت بھی وہ اپنے رب کی رضا کی بنا پر اور اس کے ناراضگی کے ڈر سے اس گناہ سے اپنے دامن کو بچائے۔ اور دوسری شرط جو آپ جانتے ہیں کہ سچی مسائل سے واقف ہو تاکہ بندہ نے خدا کو جن مسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی وضاحت کر سکے. تیسری بات یہ کہ اس کی نماز بالکل صحیح ہو, ایکوریٹ ہو, ضاد ضال ذی سین قاف سے ان حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہو. تو یہ تو عام طور سے کی شرطیں ہیں. امام جماعت جو ہے وہ اس سے زیادہ قابلیت ہے تاکہ حالات حاضرہ پر اس کی پوری نظر ہو اور بندہ گانا خدا جو ایک بڑا اجتماع ہوگا سب کو صحیح طور سے وہ رہنمائی کر سکے. تو یہ بنیادی شرطیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ نماز قائم ہوگی کسی مسجد میں یا کسی مرکز میں قائم ہو سکتی ہے, شرط نہیں کہ مسجد میں قائم ہو, لیکن مسجد میں قائم ہوگی یا کسی نہ کسی مرکز پر قائم ہوگی. عالم آتا جاتا رہے گا, مرکز واقعی رہے گا کہ مرکز ان شاء اللہ آپ لوگوں نے قائم کیا یہ ہمیشہ باقی رہے گا. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی واشنگٹن چلا جائے, کوئی نیو یارک چلا جائے, کوئی ڈلس چلا جائے, کوئی کیلیفورنیا چلا جائے, کوئی فلوریڈا چلا جائے. تو ممکن ہے کہ منتقل ان میں سے آج ایک منتقل ہے تب دوسرا منتقل ہو, آج اس شہر میں رہتا ہے تب دوسرے شہر میں ہو. انسانی آبادی میں نقلی آبادی میں تقلی ہوتا رہتا ہے, کوئی کہیں رہتا ہے کوئی کہیں رہتا ہے, لیکن مرکز باقی رہتا. تو دنیا میں بہت ایسے مراکز ہیں جن لوگوں نے ان کو قائم کیا تو وہ دنیا نہیں ہے, لیکن مرکز زندہ ہے. وہ مسجد ہو تو یا امام باردہ ہو تو یا اسکول ہو تو مدرسہ ہو تو ہاسپٹل ہو تو کلینک ہو تو ہزاروں قسم کے مراکز ایسے ہیں کہ جس میں قائم کرنے والے دنیا سے چلے گئے یا دنیا سے نہیں گئے, اس ملک سے چلے گئے, اس ملک سے نہیں گئے, اس شہر سے چلے گئے. بہت سے لوگ ہندوستان میں تھے, ہندوستان سے پاکستان ہے, پاکستان سے اب یہاں آ گئے. کچھ ان کے رشتے دار ہندوستان میں رہ گئے, کچھ پاکستان میں رہ گئے, کچھ یہاں آ گئے, یہاں ایک بات کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے شہر میں. تو کیونکہ افراد جو ہے منتقل ہوتے رہتے ہیں, مرکز باقی رہتا, تو وہ نماز جو جس مرکز میں قائم ہوئی ہے وہ وہیں باقی رہے گی. تو اس نماز کا اپنی قبائلوں پہ چلے جائیں گے, نماز نہیں لیا سکتے. درود پڑھ لے محمد والا. ایک تیسرا سوال ہے کہ عورتیں مرد کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل, جب بھی جماعت ہوگی تو عورتیں بھی پیچھے ہی پڑھیں گی, پیچھے ہی پڑھ سکتی, آگے نہیں پڑھ سکتی. تو اس لیے جہاں پر نماز کا اہتمام ہوتا ہے, بہت سی ایسی جگہیں ہیں پر جہاں پر اس کا اہتمام بھی کر دیا جاتا ہے, جیسے خانہ خدا ہے تو وہاں پر بھی آگے مرد کھڑے ہوتے پیچھے ہوتے ہیں اور کا حصہ بنا ہوا ہے. مسجد نبوی میں خاص طور پر مخصوص بھی کر دیا گیا ان کے لیے کہ یہ حصہ اس میں پارٹیشن لگا دیا گیا تاکہ ہمیشہ عورتیں وہاں پڑھیں. جہاں پر بھی نماز قائم ہو پڑتی ہوگئی, گھر میں بھی آپ پانچ آدمی ہیں اور پڑھتی ہے, مولانا آپ کے ساتھ رشید لاب نے سوچا کہ بعد جماعت نماز پڑھیں تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کے پیچھے تو وہ خاتون کری ہو جائے گی. اسلام کی طرح نماز بھی قائم ہی سی گئی سوچ, اور قرآن مجید کی جو آیات پیغمبر پر نازل ہونا شروع ہوئی ان کے سلسلے میں اور رفیع محداد پتل سے لکھی کہ پہلی نماز جو پڑھی گئی خانہ کعبہ میں اس میں آگے پیغمبر تھے, ان کے پیچھے مولا تھے, ان کے پیچھے شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اور اس سلسلے میں ایک مفصل لگایا تھا کہ ایک شخص جو تجارت کے سلسلے میں مکہ آتا رہتا تھا, ابن عباس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا خانہ کعبہ کے پاس, انہیں باتیں کر رہے تو یہاں تک کہ زہر کا وقت نکل گیا. جب زہر کا وقت آیا تو اس شخص نے دیکھا کہ ایک بزرگ 40-42 سال کا آدمی, بہت خوبصورت چہرے پر انتہائی وجاہت تھی, وہ گھر سے نکلا اور بالکل خانہ کعبہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. اس نے آسمان کو دیکھا اور اللہ اکبر کہہ کر خانہ کعبہ کے رخ پر کچھ پڑھنے لگا. وہ بزرگ آیا, اس کے پیچھے بالکل کم سن شہزادہ 12-13 سال کا بچہ آیا, وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اس کے پاس بعض خاتون ہیں, وہ بھی اس لڑکے کے پیچھے کھڑی. جب یہ تین آدمی سچے چرچی سے کریں گے, آگے ایک بزرگ, ان کے پیچھے ایک لڑکا, ان کے پیچھے ایک خاتون, ان لوگوں نے کچھ دیر کچھ پڑھا اور اس کے بعد یوں کیا. اب وہ سمجھتا تو نہیں تھا کہ یوں کیا ہوتا ہے, انہوں نے یوں جھکے تھوڑی دیر, پھر کھڑے ہوئے, پھر سجدے میں گئے. کافی دیر دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ تو بت پرستی کرتے تھے, خانہ کعبہ میں آتے تھے تو بوٹے کو پوچھتے تھے, لیکن یہ بت پرستی تو نہیں ہے, تو کچھ اور ہو رہا. وہ کافی دیر دیکھتا رہا کہ یہ لوگ آئے, انہوں نے پوری چار بجے نماز پڑھی اور نماز پڑھ جاتے ہیں واپس چلے. تو اس نے جناب عباس سے پوچھا کہ یہ کون لگے کیا کر رہے. جب وہ آگے بھی کھڑا ہوا تھا, وہ میرا بڑا بھتیجا, اس کے پیچھے میرا ایک اور بھتیجا, وہ میرے بھائی عبداللہ کا فرزند جو آگے کھڑا تھا, اور یہ جو لڑکا کھڑا تھا وہ میرے بھائی ابو طالب کا فرزند ہے, اور جو پیچھے خاتون کھڑی تھی وہ میرے اسی بھتیجے محمد کی زوجہ ہے خدیجہ الکبریٰ، پھر چہرہ سلام دیا تھے آگے پیغمبر کرے اور اس کے پیچھے علی کرے اور اس کے پیچھے جناب خدیجہ کرے، اور یہ بھی بتایا کہ پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے اور اس وقت پوری روئے زمین پر یہی دو آدمی ہیں جن کا پورا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ لوگ یہ نماز تھی جو اس کو ادا کر رہے ہیں. تو وہ شخص جو تجارت کے لیے آیا تھا اس طور پر اسلامی نے ایسا بعد میں کہا جاتا تھا کاش میں اسی وقت پیغمبر سے ملا ہوتا اور ان سے میں نے دین رسول دیا ہوتا تو میں عالم اسلام میں چوتھا آدمی ہوتا جو نماز پڑھ رہا ہوتا. درست کر لیجیے محمد اللہ. تو یہ ترتیب تھی کہ آگے مرد اور اس کے پیچھے اور یہ ترتیب ہمیشہ ہو سکتی ہے. آپ اپنے گھر میں دیے گئے کوئی عالم آ گیا اپنے پھر آگے نماز پڑھنے تو آگے عالم کھڑا ہو جائے پیچھے کوئی مرد کھڑا ہو جائے اور اس کے پیچھے اور سے کھڑی ہو سکتی. بہت سی جگہوں پر ایک گوشہ بھی بنا دیتے ہیں یہ حصہ اور سب کے لیے مخصوص رہے گا. جیسے حرم میں آپ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کسی بھی روزے پر جائیں گے دیکھیں ایک حصہ مخصوص رہے گا. جماعت میں بھی شرکت کر سکتی ہیں اور اس میں طریقہ یہی ہوا کہ مرد آگے ہوں اور عورتیں پیچھے ہوں، کوئی عورت کسی مرد کے آگے نہ کھڑی ہو، ساتھ بھی نہیں کھڑو. ایک بات ذہن میں آ گئی کہ ساتھ بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن جو محرم ہے وہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، ماں اور بیٹا ایک ساتھ کھڑے ہونے معلوم کر سکتے، وہ چاہے ایک قدم سے عورت ذرا سے پیچھے ضرور کھڑی، رشتے دار ہو یا غیر رشتے دار ہو. غیر رشتے دار بھی اگر آپ ادھر آ گئے اور نماز ہو رہی ہوگی نماز پڑھنا چاہ رہی ہو تو تھوڑا سا پیچھے کھڑی ہوگی. رشتے دار بھی جیسے ماں ہو بہن ہو بیٹی ہو بیوی ہو کوئی بھی رشتے دار، رشتے میں محرم یا رشتے میں نہ محرم ہے، ہر صورت میں عورتوں اور مرد کی نماز میں ترتیب یہ نہیں کہ عورت چاہے ایک قدم چاہے چار انگشت پیچھے ضرور کھڑی، برابر میں نہ کھڑی. برابر میں کھڑا ہونا بعض نے منع کرا دیا ہے بعض نے مکرو کرا دیا ہے، لیکن بہرحال بہتر ہمیشہ یہی ہے کہ وہ پیچھے کھڑی ہو. حرم میں ماں عورتیں گڑبڑ کر دیتی ہے لیکن ماں کے جو متوجہ ہیں وہ بہرحال ان کو منع کرتے رہتے ہیں، منع جو کرتے ہیں اسی بنا پر کرتے ہیں کہ یہ عورتیں جو ہیں بچوں کے باہر آگے نہ کھڑی ہو سکے. لیکن خیر ان کے منع کرنے کے اور بھی بہت سی وجوہ ہیں. درود پڑھ لے محمد والا ہوں. یہ بھی ایک سوال آیا ہے اور بہنوں کی طرف سے اچھا سوال ہے. سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں ہر وہ انسان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ایمان اور نیک عمل، اس کو خدا عالم نے بہتری کا وعدہ کیا ہے. انہوں نے ترجمہ بھی لکھ دیا ہے کہ بے شک مسلمانوں یہودیوں نصرانی ہوں میں سے جو بھی کوئی خدا، انہوں نے لام مذہب استعمال کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لام مذہب کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. ابھی میں قرآن میں ہی دیکھ لیتا ہوں ترجمے میں انہوں نے لام مذہب جو لکھا ہے لام مذہب کے لیے نہیں ہے. ضرور پڑھیے محمد اللہ. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، جو ایمان والے ہیں مومن ہیں یا جو یہودی تھے یا عیسائی تھے یا صابی تھے. صابی ایک فرقہ تھا، مشہور یہ ہے کہ صابی وہ لوگ تھے کہ جو جناب ابراہیم کے زمانے میں گزرے. کہ جس طریقے سے یہودی اور عیسائی ایک مذہب ہے اسی طرح صابی ایک مذہب تھا. ترجمے نے جس مترجم نے بھی لا مذہب ترجمہ کیا ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہو سکتا، بلکہ صابی خود ایک مذہب تھا ایک فرقہ تھا. جیسے مجوسی ایک مذہب ہے، اگرچہ وہ منسوخ شدہ مذہب ہے لیکن ایک مذہب ہے کیونکہ ان کی کتاب ہے زرتشت کی. زرتشت ان کے بہت بڑے لیڈر ہیں اور اس کو مذہب کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. تو قرآن مجید کہتے تھے ان میں لبی رام ہوں، جو لوگ ایماندار یا جو یہودی تھے جو نصرانی تھے جو صابی تھے، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور آخرت پر ایمان رکھتا تھا اور جس نے عمل صالح کیا ہے فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کا اجر و ثواب قدم دارم کے نزدیک محفوظ. اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ اس میں جو سگے ہیں وہ سب ماضی کے استعمال کیے گئے ہیں، لیکن ترجمے میں بعض اوقات تو انسان اس کا خیال نہیں رکھتا. یہ بات کنفرم ہے کہ حضور اکرم خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد جس سب کو بھی پیغمبر کے بارے میں فرمان پہنچ گیا, پیغام پہنچ گیا, اس پر مت تھے تو وہ پیغمبر پہ مان لیا. اس لیے کہ پیغمبر کے بارے میں جتنے سارے کام دیا ہے وہ اپنی قوم سے کہتے رہے ہیں. ان بہن سے میں پھر یہ کہوں گا کہ نا مذہب کا لفظ نہیں ہے, سادی مذہب لفظ سادی ہے تو اس کو سادی ہی رہنا چاہیے, نا مذہب نہیں ہونا چاہیے. اس سے ایک بات لے کر اس لیے کہہ رہا ہوں, قرآن مجید نے لفظ سادی استعمال کیا, سواد الف دے یہ, قرآن مجید نے نا مذہب نہیں کہا, سادی کہا ہے, سواد الف دے یہ. سادی ایک شرکا تھا, ایک مذہب تھا, جیسے فارسی اور مجیدی ہوتے ہیں ویسے ایک مذہب تھا. بہت پتہ گئی بات علمی ہے لیکن بہرحال بہت دانشور لگنا ہے کہ آیت میں ماضی کا سزا استعمال کیا گیا. یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ پیغمبر کی دنیا میں آمد اور اعلان رسالت کے بعد جس انسان تک پیغمبر کی نبوت کی خبر پہنچ گئی تو پسند ہے پیغمبر کا ایمان گیا. اس لحاظ سے بھی فرض ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اور اس لحاظ سے بھی فرض ہے کہ جس مذہب کا وہ پہلے سے ماننے والا ہے اس مذہب کی کتاب میں لکھی ہوئی بات اور اس مذہب کے نبی نے یہ بات کہی تھی. جیسے یہودی تورات ان کی مقدس کتابیں, اس میں پیغمبر کے بارے میں پیشنگوئی موجود ہے اور تھی. انجیل عیسائیوں کی کتاب, اس میں پیغمبر کی پیشنگوئی لکھی ہوئی ہے اور تھی. یہ دونوں رکھتے ہوتے رہو, ماضی میں بہت ساری چیزیں انہوں نے نکال دی لیکن ابھی بھی کچھ موجود ہے. تورات میں بھی ماضی بہت سی چیزیں تھیں جو ان کو تحریف کر دی انہوں نے نکال دی لیکن ابھی بھی ہے. اور اسی طرح سے انجیل میں ماضی میں بہت ساری تھی جو انہوں نے نکال دی مگر ابھی بھی موجود ہے. ساؤتھ افریقہ کا ایک اہل سنت عالم ہے مگر بہت وسیع نظر احمد دیدات, اب تو وہ بہت ہی بڑا ہو چکا ہے لیکن جب تک ذرا صحت مند تندرست تھا وہ ان لوگوں سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا کرتا. میرے ایک دوست سردا رحمانی لندن میں بتاتے تھے کہ جب وہ آتا تھا ان سے ان پادریوں سے مناظرہ کرنے کے لیے تو جب بڑے بڑے حال میں اجتماع ہوتا تھا ادھر سے ان کے بہت سارے پادری جمع ہوتے تھے اور وہ اکیلا ہوتا اور وہ ان کی کتابوں سے ایسے ایسے اٹیک کرتا تھا تو جو پورا مجمع ہوتا تھا وہ چیخ چیخ کے اپنے پادریوں سے کہتا تھا تو خدا کے لیے اپنے مذہب کو بتاؤ اس کا جواب, اور وہ لوگ جواب نہیں دیتا تھا. اس کے سبھی نے کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا تھا جس کو وہ حوالوں کے ساتھ پیش کرتا تھا اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. تو جس لیے اس لیے عمر جو مناظر کے لیے آتا تھا ہمیشہ کامیاب ہو کے جاتا تھا, اور بعض اوقات جو عورتیں شریک ہوتی تھیں عیسائیوں کی وہ رونے لگتی کہ ہمارا اتنا مذہب کمزور ہے کہ مسلمان کا لیڈر آیا اور اس نے ہم پر اٹیک کیا اور ہمارا پادری کو جواب نہیں دیا تھا. تو جو یہودیوں کی کتاب ہے تورات اس میں بھی ماضی میں بھی پیغمبر کی نبوت کی پیشنگوئی موجود تھی اور اب بھی موجود ہے, ماضی میں زیادہ تھی اب کم, اسی طرح سے انجیل میں بھی تھی اور ہے. اسی طرح سے دیگر مذاہب کی جو آسمانی کتابیں جو ان کے نزدیک سمجھی جاتی ہیں ان میں بھی اشارے موجود ہیں. کنفرم تو یہی دو کتابیں ہیں جو اس وقت موجود ہیں, ایک زبور تھی جو اس وقت بہت کم دستیاب ہے جناب داؤد پر نازل ہوئی تھی, جناب ابراہیم پر جو صحیح سے نازل ہوئے تھے وہ دستیاب نہیں ہے. لیکن یہ دو کتابیں بالکل واضح طور پر دنیا کے تقریباً ہر ملک میں پائی جاتی ہیں اور ان میں پیغمبر کی پیشنگوئیاں موجود ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ مار کے آراف میں پیغمبر کے بارے میں کہا گیا النبی یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل, وہ پیغمبر جس کا تذکرہ انہوں نے لکھا ہوا باقی تورات میں بھی انجیل میں. اب غور کرنا, یہودی مذہب کے اعتبار سے حضرت موسیٰ کے پابند ہے, جو لوگ موسیٰ جو ان کے بات مانا جس طرح مسلمان پیغمبر کے پابند ہے جو پیغمبر کا عمان, تو یہودی موسیٰ کے پابند, موسیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے بعد نبی آئے گا تم لوگ ایمان لانا اس نبی کا نام محمد ہو, تب جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اسے پیغمبر میں مخالفت نہیں کر رہے حضرت موسیٰ کی مخالفت کر, جناب عیسیٰ کے پابند نہیں عیسائی لازمی طور پر جو عیسیٰ ہیں وہ مانے, تو آپ اگر پیغمبر کے آمد پر عیسائی پیغمبر کو نہیں تسلیم کرتے تو نہ صرف پیغمبر کی مخالفت کر رہے بلکہ اپنے مذہب کی بھی مخالفت کر, اگر کسی انسان تک پیغمبر کی آمد کی خبر پہنچی ہے، سر سید افریقہ کا علاقہ ہے، بس یہاں بھی ایسے ممالک ہو سکتے ہیں جہاں